بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 16 مئی 2019 ہے. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب گلزار اردو لازمی حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے, جس کے کل صفحات کی تعداد 144 ہے, ریکارڈ کر رہے ہیں. آواز لبابہ حیدر کی ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 03212138225 پر یا ہماری ویب سائٹ www.asfa.org www.alsuffa.org پر رابطہ کریں. پارٹ 1, گلزار اردو حصہ اول لازمی 11ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو. نگران اعلیٰ قادر بخش رند, چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ, نگران شفیع محمد چانڈیو, مولفین ڈاکٹر اسلم فاروقی, ڈاکٹر عبدالحق حسرت کانسون جی, شاہد عشقی, سید ساجد حسین رضوی, ساقی جاوید, محمد ناظم علی خان ماتلوی. مدیران ڈاکٹر عبدالحق حسرت, محمد ناظم علی خان ماتلوی. مطبوعہ سندھ, آسفرڈ پرنٹرز, کراچی. جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں. تیار کردہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو سندھ, منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب حکومت پاکستان اسلام آباد, بطور واحد درسی کتاب برائے اعلیٰ ثانوی مدارس صوبہ سندھ. تاریخ اشاعت جون 2013, ایڈیشن اول, تعداد 8000. فہرست حصہ نظر. مضامین: رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات, سر سید احمد خان, مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم, علامہ شبلی نعمانی, روزمرہ اور محاورہ, مولانا الطاف حسین حالی, سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ, مولانا محمد حسین آزاد, ٹھیلے والا شہزادہ, خواجہ حسن نظامی, تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد, جدید سائنس اور عصری تقاضے ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی. ناول ماما عظمت, ڈپٹی نذیر احمد دہلوی, نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ, مولانا عبدالحلیم شرر, آزادی کی راہ میں ختیجہ مستور. طنز و مزاح: بائیسائیکل کی تعلیم, شوکت تھانوی, میبل اور میں, پطرس بخاری, برد باد اور دانشمند, شفیق الرحمن. سفر نامہ: ایک شام ماضی کی محرابوں میں, ابن انشا, میکسیکو سٹی اور میں, بیگم اختر ریاض الدین. خطوط اسد اللہ خان غالب. مضامین: اکبر الہ آبادی, علامہ اقبال, اردو نثر ایک جائزہ, ماحول پر انسانی اثرات, حصہ نظم, حمد نذیر اکبر آبادی, نعت مولانا ظفر علی خان, غزلیات خواجہ میر درد, میر تقی میر, خواجہ حیدر علی آتش, مرزا اسد اللہ خان غالب, مولانا حسرت موہانی, فیض احمد فیض, ناصر قاسمی, سچل سرمست. نظمیں: برسات کی بہاریں, نذیر اکبر آبادی, آمد صبح, میر انیس, تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا الطاف حسین حالی, روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے, علامہ اقبال, سورہ رحمان ایک تاثر, جوش ملی آبادی, ٹیپو سلطان کی وصیت, علامہ اقبال, پرانا کوٹ, سید محمد جعفری. رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات, سر سید احمد خان 1817 تا 1898. ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر کے لکھتے ہیں. کیا عمدہ قول ہے ایک بڑے دانا کا کہ انسان کی زندگی کا منشا یہ ہے کہ اس کے تمام قوا اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں, اور ان میں باہم نامناسبت اور تناقص واقع نہ ہو, بلکہ سب کا مل کر ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو. مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے, یعنی ان رسموں پر نہ چلنے والا متعون اور حقیر سمجھا جاتا ہے, وہاں زندگی کا منشا معدوم ہو جاتا ہے. ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر چلنا, جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے, ہر انسان کی خوشی اور اس کا حق ہے. پس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس پر کوئی چلتا ہے خاص اس کی خصلت پر مبنی نہیں, بلکہ اگلی روایتوں پر یا پرانی رسم و رواج پر مبنی ہے, تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جز موجود نہیں ہے، اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جز ہے، تو اس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جز بھی ناپید ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو بجز ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ متعلق نہ کرنا چاہیے، اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسری کے طریقے اور اپنے کاروبار کی کارروائی میں اپنی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس جوانی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہو، اور جب اس کی عقل پختگی پر پہنچے تو خود ان کی بھلائی اور برائی کو جانچے۔ بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں، آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جدا جدا عنایت کی ہیں۔ ان قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی برائی دریافت کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی تجویز کرنے میں مستعمل ہوتی ہے، صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اس کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ایسے شخص کو اس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ ہوتا ہے۔ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جاویں۔ ان قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی مشق حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے شخص کے لیے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بندر میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔ جو امر کے پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں، یعنی جو عمدہ و مفید ہیں ان کو اختیار کریں، جو قابل اصلاح ہوں ان میں ترمیم کریں، اور جو بری اور خراب ہوں ان کی پابندی چھوڑ دیں۔ یہ نہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اسی سے لپٹے رہیں۔ یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں، ویسے ہی ان کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ مثلا ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے، بس خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں کہ اس نے رسومات کی پابندی نہیں کی، بلکہ یہ باعث ہے کہ اس نے ایک قسم کی قوتوں اور جذبوں کو شگفتہ و شاداب اور قوی کیا ہے، اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پجمردہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو، یا وہ دلی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پجمردہ نہ ہو، تو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں ہر شخص اعلیٰ سے لے کر ادنا تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمیں مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے، یا جو عمدہ صفتیں مجھ میں ہیں ان کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح پر ممکن ہے، اور کون سی بات ان کی ترقی اور شگفتگی کی معاون ہے، بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبے کی کون سی چیز مناسب ہے، میرے رتبے اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہوا تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر سوال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبے اور مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجا لاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر کے انہی کسی شان میں شامل ہو۔ اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجا لاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ان رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دے کر پسند کرتے ہیں، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو رسمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا، اور اس لیے طبیعت خود متحمل اور متی رسموں کی پابند ہو کر رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی ہوتی ہیں ان میں بھی اوروں کے مطابق کام کرنے کا اول خیال دل میں آتا ہے، غرض کہ ان کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے۔ وہ صرف ایسی باتوں کو پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں، اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو ان سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرموں سے، یہاں تک کہ اپنی خالص طبیعت کی پیروی نہ کرتے ان میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں، اور ان کی ذاتی قوتیں بالکل پجمردہ اور بیکار رہنے کے سبب باکلیت ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور اپنی ذاتی خوشی اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب غور کرنا چاہیے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اس زمانے میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئی ہوں گی، مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ در حقیقت وہ ایسی ہی تھیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مقرر کیا ہو ان کی رائے میں غلطی ہو اور ان کا تجربہ صحیح نہ ہو، ان کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو، یا اس تجربے کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو، یا وہ رسم اس وقت اور اس زمانے میں مفید ہو اللہ حال کے زمانے میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو، یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو۔ غرض کے رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے۔ اگر کوئی اور نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جودت طبع اور قوت ایجاد باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چندانہ شخصوں کو ہی ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں، لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اس کی بھلائی و برائی و مفید و غیر مفید و مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا متعلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوچے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور دوسری حالت میں بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور اس لیے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتی، اللہ پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں۔ رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی معنی و مزاحم ہے، چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعے سے بنسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے اور انسان کی تنزلی حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے۔ اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کرو۔ تمام مشرقی یا ایشیائی ملکوں کا حال دیکھو کہ ان ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا مدار رسم و رواج پر ہے۔ ان ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے لفظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ بس اب دیکھ لو کہ مشرقی یا ایشیائی قوموں کا، جن میں مسلمان بھی داخل ہیں، کیسا ابتر اور خراب حال ہے۔ ان ایشیائی یا مشرقی قوموں میں بھی کسی زمانے میں قوت عقل اور جودت طبع اور مادہ ایجاد ضرور موجود ہوگا جن کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب رسمیں ہیں، اس لیے کہ ان کے بزرگ ماں کے پیٹ سے تربیت یافتہ اور حسن معاشرت کے فنون سے واقف نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل و جودت طبع سے ایجاد کی تھیں، اور انہی وجوہات سے دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں سے ہو گئے تھے۔ مگر اب ان کا حال دیکھو کہ کیا ہیں۔ اسی رسومات کی پابندی سے ان کا یہ حال ہوا ہے کہ اب وہ ایسی قوموں کے محکوم اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آبا و اجداد اس وقت جنگلوں میں آوارہ پڑے پھرتے تھے۔ جس وقت ان قوموں کے آبا و اجداد عالی شان محلوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنواتے تھے، اس کا سبب یہی تھا کہ اس زمانے میں ان قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی، اور جو کسی قدر تھی تو اس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش ان میں قائم تھا۔ تواریخ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصے تک ترقی کی حالت پہ رہتی ہے اور اس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے۔ یہ اس وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب سے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانے میں یہی حال ہے۔ ماخوذ از مقالات سر سید، جلد پنجم۔ مشق۔ سوال نمبر ایک، سر سید احمد خان نے ایک دانا کا قول اور دوسرے کی رائے کا جو نتیجہ پیش کیا ہے وہ لکھیے۔ دو، بے سوچے سمجھے پرانی رسومات کی تقلید سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تین، یہ خیال کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے انسان خراب ہو جاتا ہے کیوں غلط ہے۔ چار، ہماری طبیعت غلط رسموں کی پابندی کی مطیع و متحمل کیوں ہو جاتی ہے۔ پانچ، رسومات کی کورانہ تقلید کس طرح انسان کو تنزل کی طرف لے جاتی ہے۔ چھ، مشرقی اقوام کے زوال کا اصل سبب سر سید احمد خان کی نظر میں کیا ہے۔ سات، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ آٹھ، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، شگفتہ، تناقص، متناسب، متعون، معاشرت، عقل و فہم، تقلید، ترجیح، متحمل، مسدود۔ نو، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا غلط رسمیں ہیں اور ان سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ دس، کوئی ایسا واقعہ بیان کیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی غلط رسم کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، شبلی نعمانی، 1857 تا 1914۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف نہیں شروع ہوئی تھی، جو تغلم و تعلیم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہو چلی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، معنی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہ دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منقبت کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھو، ٹیگس سے دریا سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے۔ حجازی فتوحات کا سیلاب اب رک چلا ہے۔ مفتوحہ ممالک میں امن و انتظام کا عمل ہوتا جاتا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سی نئی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سر رشتہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں، جس میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں، اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالیشان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ کتنے فیصدی آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متوارر انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ ہزار میں ایک بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و متحجدین فن کا نشان دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ہمسر و ہم وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر تخمینہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء الرجال میں 500,000 مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے، تو عام تعلیم کا ایک معقول اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو۔ ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں طالب علم مشغول درس نظر آئیں گے۔ علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زائد دواتیں رکھی جاتی تھیں، اور لوگ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔ اس بڑے مجمع میں 200 امام حاضر ہوتے تھے جو اجتہاد اور فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے۔ اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج مہذب ملکوں میں جاری ہے، یعنی املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں۔ استاد ایک بلند مقام پر، مثلاً کرسی یا ممبر پر بیٹھ جاتا تھا، اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا۔ طالب علم جو ہمیشہ قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے، اور اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کا طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو۔ اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بغداد، نشاپور، قرطبہ وغیرہ میں گو ہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی خاک چھانے بغیر نہیں رہتے تھے۔ علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہیں علماء کے حالات میں سے ہے جو اسپین سے مصر و شام و بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، جس کثرت اور گرم جوشی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا۔ مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت اور مقام مقرر تھے۔ بعض عمرہ اس قسم کی مجلسیں اپنے مکانوں پر منعقد کرتے تھے۔ فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کے لیے جداگانہ مجلسیں تھیں۔ ان میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ یہ جلسے، جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی بنسبت بہت زیادہ مفید اور پراثر تھے۔ تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریری سند عطا کرتا تھا، جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت اور درس دینے کی اجازت لکھی ہوتی تھی۔ اس سند میں وہ تلسان پہننے کی بھی اجازت دیتا تھا، جو علماء کا مخصوص لباس تھا۔ تلسان وہ کالا گاؤن ہے جو عالم میں خطبہ یا درس دیتے وقت عالم پہنتے ہیں۔ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے۔ نمبر ایک، دینی تعلیم مذہب کا ایک ضروری جز بن گئی تھی۔ قرآن و حدیث، جن پر مذہب کی بنیاد تھی، عربی زبان کے ساتھ خصوصیت رکھتے تھے۔ اتنے تعلق سے نحو، صرف لغت، معنی، اسماء الرجال بھی گویا مذہبی تعلیم کے ضروری اجزاء تھے۔ فلسفے نے علم کلام کی صورت میں مذہبی علم کے ہونے کی عزت حاصل کی تھی۔ اس سلسلے نے بڑھتے بڑھتے قریباً ہر علم اور ہر فن کو اپنے دائرے میں لے لیا تھا۔ اب خیال کرو کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے، جس کی رگوں میں ہنوز عرب کا لہو ہے، جس کی ہمت بلند، ارادے مستقل، حوصلے وسیع ہیں اور پہم ملک کی کامیابیوں نے اس کے جوش کو زیادہ تیز کر دیا ہے، جب کسی کام پر پوری توجہ سے مائل ہوگی تو اسے کس حد تک پہنچا کر رہے گی؟ عرب کے سوا دوسری قومیں جو اسلام قبول کر چکی تھیں، مذہب نے ان کو بھی انہی سرگرم جذبات سے بھر دیا تھا جو عرب کے ذاتی خاصے تھے۔ اور چونکہ وہ مدت سے تمدن و معاشرت کی آبادی میں بسر کرتے آئے تھے، تعلیم کے معاملے میں انہوں نے اپنے استاد یعنی عرب سے زیادہ کام کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ نحو، لغت، حدیث، اصول فقہ، فلسفہ کے امام و پیشوا قریباً کل عجمی تھے۔ نمبر دو، تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی بو علی سینہ کی خدمت میں مستعد طلبہ کا گروہ حاضر رہتا تھا۔ نمبر تین، تعلیم میں نہایت آزادی تھی۔ کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی۔ جو شخص جس خاص فن کو چاہتا تھا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فنون میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر چار، عمرہ اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا، عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا۔ تعلیم کی اشاعت کا یہ بہت بڑا سبب تھا۔ سلاطین و وزراء تو ایک طرف، معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے بدل نہ تھیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں کو خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا ایک عام جوش پھیل گیا تھا۔ تصنیفات میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب نظر اور نقطہ چین ہیں۔ ماخوذ از مقالات شبلی۔ مشق۔ نمبر ایک، قدیم زمانے کے مسلمانوں میں تعلم و تعلیم کی کیا صورتحال تھی؟ دو، جب مسلمانوں میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا تو درسگاہوں میں کون کون سے علوم پڑھائے جاتے تھے؟ تین، علوم نقلی اور علوم عقلی میں کیا فرق ہے؟ چار، مسلمانوں کی فتوحات اور ان کے زمانے کے عروج میں علم و فنون کی حیرت انگیز ترقی کی وجہ کیا تھی؟ پانچ، مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں تعلیم کا مستند طریقہ کیا تھا؟ 6. مسلمانوں کے عروج کے دور میں کن کن مقامات کو علمی مراکز کا درجہ حاصل تھا اور کیوں؟ 7. مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں سلاطین، اہل منصب اور اہل ثروت کس طرح علوم و فنون کی سرپرستی اور اہل قلم کی قدردانی کرتے تھے؟ 8. ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. صاحب النظر، نقطہ چین، قبول عام، زور طبع، تمدن و معاشرت، اہل منصب. ذیل کے الفاظ پر اعراب لگائیے. گروہ، عمرہ، مناظرہ، ممالک، فقہ، بحث، اسماء الرجال. 10. مندرجہ ذیل میں سے متضاد اور مترادف مرکبات علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے. بلند و پست، عزم و استقلال، حسن و جمال، ہجر و وصال، تاب و تواں، ظاہر و باطن، عقل و شعور، اول و آخر. 11. دو دوستوں کی باہمی گفتگو مکالمے کی شکل میں لکھیے، جس میں سے ایک معلم بننا چاہتا ہے اور دوسرا انجینئر. روزمرہ اور محاورہ، مولانا الطاف حسین حالی، 1837 تا 1914. محاورہ لغت میں متعلقاً بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بات چیت اہل زبان کے روزمرہ کے موافق ہو خواہ مخالف، لیکن اصطلاح میں خاص اہل زبان کے روزمرہ یا بول چال اسلوب بیان کا نام محاورہ ہے. پس ضرور ہے کہ محاورہ تقریباً ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں پایا جائے، کیونکہ مفرد الفاظ کو روزمرہ یا بول چال یا اسلوب بیان نہیں کہا جاتا. بخلاف لغت کے اس کا اطلاق ہمیشہ مفرد الفاظ پر یا ایسے الفاظ پر جو بامنزلہ مفرد کے ہیں کیا جاتا ہے. مثلاً 5 اور 7 دو لفظ ہیں جن پر الگ الگ لغت کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کو محاورہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ دونوں کو ملا کر جب 5-7 بولیں گے تب محاورہ کہلایا جائے گا. یہ بھی ضرور ہے کہ وہ ترکیب جس پر محاورے کا اطلاق کیا جائے قیاسی نہ ہو، بلکہ معلوم ہو کہ اہل زبان اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. مثلاً اگر 5-7 یا 7-8 یا 8-7 پر قیاس کر کے 6-8 یا 8-6 یا 7-9 بولا جائے تو اس کو محاورہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل زبان کبھی اس طرح نہیں بولتے. یا مثلاً بلا ناغا پر قیاس کر کے اس کی جگہ بے ناغا، ہر روز کی جگہ ہر دن، روز روز کی جگہ دن دن، یا آئے دن کی جگہ آئے روز بولنا. ان میں سے کسی کو محاورہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ الفاظ اس طرح اہل زبان کی بول چال میں کبھی نہیں آتے. کبھی محاورے کا اطلاق خاص کر ان افعال پر کیا جاتا ہے جو کسی اسم کے ساتھ مل کر اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اتارنا. اس کے حقیقی معنی کسی جسم کو اوپر سے نیچے لانے کے ہیں، مثلاً گھوڑے سے سوار کو اتارنا، کھونٹی سے کپڑے اتارنا، کوٹھے پر سے پلنگ اتارنا. لیکن ان میں سے کسی پر محاورے کے یہ دوسرے معنی صادق نہیں آتے، کیونکہ ان سب مثالوں میں اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوا ہے. ہاں، نقشہ اتارنا، نقل اتارنا، دل سے اتارنا، دل میں اتارنا، ہاتھ اتارنا، پہنچا اتارنا، یہ سب محاورے کہلائیں گے، کیونکہ ان سب مثالوں میں اتارنے کا اطلاق مجازی معنوں پر کیا گیا ہے. یا مثلاً کھانا، اس کے حقیقی معنی کسی چیز کو دانتوں سے دبا کر یا بغیر چبائے حلق سے اتارنے کے ہیں، مثلاً روٹی کھانا، دوا کھانا، افیم کھانا وغیرہ. لیکن ان میں سے کسی کو دوسرے معنی کے لحاظ سے محاورہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان سب مثالوں میں کھانا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوا ہے. ہاں، غم کھانا، قسم کھانا، دھوکہ کھانا، پچھاڑے کھانا، ٹھوکر کھانا، یہ سب محاورے کہلائیں گے. محاورے کے جو معنی ہم نے اول بیان کیے ہیں وہ عام یعنی دوسرے معنوں کو بھی شامل کر کے ہیں، لیکن دوسرے معنی پہلے معنی سے خاص ہیں. بس جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے گا اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے. مثلاً 3-5 کرنا یعنی جھگڑا، ٹنٹا کرنا، اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ترکیب اہل زبان کی بول چال کے موافق بھی ہے، اور نیز اس میں 3-5 کا لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں بولا گیا ہے. لیکن روٹی کھانا یا پانچ سات یا 10-12 وغیرہ پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ قرار پا سکتے ہیں، نہ دوسرے معنوں کے لحاظ سے، کیونکہ یہ تمام ترکیبیں اہل زبان کی بول چال کے موافق تو ضرور ہیں مگر ان میں کوئی لفظ مجازی معنوں میں مستعمل نہیں ہوا۔ آئندہ ہم دونوں معنوں میں تمیز کے لیے پہلی قسم کے محاورے پر روزمرہ کا اور دوسری قسم پر محاورے کا اطلاق کریں گے۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔